بالله هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کے آخر میں یہ عنوان رکھا ہے اس میں تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ اس عنوان کی کیا ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان میں عقیدہ کے بہت بڑا دخل ہے ایمان عمل اور عقیدہ کا مجموعہ ہے جسے کہ سلف کا مذہب ہے اعمال کے لیے انہوں نے مختلف ابواب ذکر کیے جس میں عبادات اور اگر معاملات کو بھی داخل کیا جائے تو وہ بھی کوئی بات بڑی نہیں کیونکہ شریعت کے تحت جو بھی ہمارے معاشرے کے معاملے ہیں اگر اس شریعت کے تحت ہیں تو وہ بھی ایک اعمال ہے اب عقیدہ اس کے لیے انہوں نے مستقل عنوان رکھا ایک عنوان تھا کہ ایمان کے متعلق کہ آیا ایمان وہ کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے یہ ضرورت چیز پہلے بیان کی جائے جب ایمان پہلے رکھا ہے لیکن بقیہ عقائد جو تھے ان کو انہوں نے آخر میں بیان کیا پہلی چیز یہ ہے کہ ضرورت تھی کہ عقیدوں کو بیان کیا جائے دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عقائد جو ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے اس میں بعض باتیں ایجابی ہیں بعض اس میں سلبی ہیں اس لیے سارے مسائل کے بعد اس مجموعے کو بیان کرنا نہایت مناسب ہے تاکہ عقائد کا ایک ایک عمل پر اثر پڑتا ہے جب انسان ساری باتیں سمجھ جاتا ہے تو آخر میں اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھو خدا سے کہنا اب سمجھ کے بات کرنا گویا کہ ہمیں آخر میں عقیدہ کی بات بتا کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں کہا گیا ہے اس میں اگر عقیدہ کا خیال رکھو گے تو وہ ساری بات تمہارے لیے آسان ہو جائے گی تک اللہ یہ جان لو من امر یسرا تیسری چیز جو خاص قابل غور ہے وہ ہے ماحول کا اثر اس زمانے میں جو امام بخاری کا دور تھا تقریباً صحابہ کے دور ہی میں اہل بدعت نے تھوڑا تھوڑا اپنا منہ نکالا تھا ان کی ہوا تھوڑی چلی تھی جیسے حسن بصری کی مجلس سے بیت الباب اٹھ کے گیا تاکہ یہ اعتزال آنا اس دنوں سے شروع ہو گئے اور کچھ اور لوگ بھی آئے تھے محمد جنی کی قصہ قصہ مسلم میں ایک انہوں نے تفسیر کا ذکر کیا جب جا کے ابن رضی اللہ عنہ کوئی واقعہ سنا نے کہا کہ ان کو بولو اگر تم اس چیز کو نہیں مانتے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہم آپ سے بری ہیں کوئی واسطہ نہیں تو وہ شروع ان کی پوچھ شروع ہو چکی تھی عقائد میں دخل امام بخاری کے زمانے میں بڑا دور پکڑ لیا تھا اس وقت ایک ہی جماعت کی جماعت اہل حدیث مسلمان سے حدیث کہلاتے تھے لوگوں کا واسطہ قرآن سنت کے ساتھ اور کسی کے ساتھ نہیں تھا اور یہ سنت قدیمہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں اپنی کتاب کی طرح منسوب ہوتے تھے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہا کہ ولی حکم اہل انجیل وانزل اللہ فی حالانکہ ان کو مسلمان کہا گیا ہے وہ بھی مسلم تھے لوگوں نے خود کہا کہ ربنا آمنا من ذا القرآن مطلب حکم نامہ شاعری اور انہوں نے کہا کہ نام مسلم وشد بھی نام مسلم ہوائی نے کہا تھا لیکن اس کے باوجود ان کو معرفت کے لیے اپنی کتاب کی طرف منسوخ کیا تو اس جماعت کو چونکہ حدیث یہ کہا گیا کہ کتاب کا منسوخ ہے اس بنا پہ کہا گیا تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے اہل و رائے نے سر اٹھایا. اہل رائے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عقلیات اور ہمارے افہام اور خیالات کو بھی دخل ہے دین کے معاملے میں. اس وقت مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ دین جو ہے اس میں کسی رائے کو دخل نہیں ہے. دین آسمان سے اترتا ہے اور وہ آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق من ربہم, یہ ہے شاہی قانون. وہ اسی کو شہید سمجھتے تھے. سمجھ جا اللہ تعالیٰ شہید من الامر اس کے علاوہ باقی چیز کو اللہ نے ہوا کہا ہے. ومن اضل من التواب من التواب غیر ہدن من اللہ, تو مانا ہوا کہ شریعت کے مقابلے میں ہوا تھی. تو اہل رائے نے یہ سر اٹھایا اور انہوں نے یہی کہا کہ عقل کو دخل ہے, عقل ایک اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی نعمت کو ہم کیوں چھوڑیں. جو اللہ نے آنکھ دی اب آنکھ کے ہوتے کوئی نہیں دیکھتا ہے, اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں. خدا نے ناپ دیا ہے سونگنے کے لیے, اگر اس سے نہیں سنتا تو بیکار ہے. ہاتھ لینے کے بعد ہر روز اللہ نے عمل کے لیے اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو بیکار ہے. تو عقل بھی ایک جو ہے ایک نعمت ہے, اگر اس کو ہم استعمال نہیں کرتے تو یہ نعمت کی نہ شکر نہیں ہے, فانی نعمت ہے. لہذا اس کو استعمال کرنا چاہیے. ہمارے نزدیک اس کے لیے یہ جواب ہے, یہ اصولی باتیں ہم سمجھیں گے, باقی آگے سارا مسئلہ آسان ہے. عقل وہ بھی اللہ کی طرف سے دین ہے, کتاب بھی اللہ کی دین ہے. لقد ارسل الله رسلنا بالبينات وانزل الله معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط, ہم نے کتاب کو اور میزان دونوں کو نازل کیا. میزان تو عقل ہے کہ اس سے انسان تولتا ہے. پھر زبانی بھی کہا بھائی اس بات کو تول کے دیکھو, اب ہاتھ آؤ تو نہیں ہوتا ہے, مانے گا تو کہ میزان میں سمجھو اس کو. ہم نے دو چیزیں بھیجی, ہم نے جو دو چیزیں بھیجی اس لیے تاکہ لوگ جو ہے عدل و انصاف سے قائم رہے. تو ہمارا قیام بالقسط جو ہے وہ ان دو چیزوں پہ موقوف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قاعدہ بھی ہمیں سمجھا گیا کہ ولو کان من غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا, جو اللہ کی دی ہوئی چیز جو ہوتی ہے ان میں اختلاف نہیں ہوتا ہے, ان میں ٹکر نہیں ہوتا ہے, ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو اب عقل اور کتاب یہ دونوں اللہ کی طرف ہیں, تو اس قاعدے کے لیے ٹکر نہیں ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے. انہوں نے عقل کو مستقل مان لیا کہ چاہے عقل اور ہوا کا انہوں نے فرق نہیں کیا. عقل اور ہوا کا علامہ فجورا و تقوا دونوں باتیں آتی ہیں, تو عقل ہوا کا انہوں نے فرق نہیں کیا. اس بنا پر ان لوگوں نے عقل کو آگے رکھا. ہم کہتے ہیں کہ دونوں طرف چیزیں اللہ کے لیے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. جہاں اختلاف واقع ہوتا ہے وہ عقل نہیں, وہ ہوا. یہ ہے نیزا, یہ ہے نیزا کہ اگر کتاب کے خلاف عقل ہے بات تو اس کو عقل نہیں کہا جائے گا, وہ ہوا ہے. اب اس کی مثال ایک قاعدہ آپ کو سمجھا دوں. دو چیزیں دنیا میں, ایک مرئی ہے غیر مرئی. مرئی چیز تو ظاہر ہے, غیر مرئی جو ہے وہ ایسی معقول ہوتی ہے باقی مرئی نہیں ہے. تو غیر مرئی چیز کو مرئی سے پہچانا جاتا ہے, یہ ہے قاعدہ. یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے, غیر مرئی چیز مرئی چیز پہچان گئے. اس کی مثال جیسا روح, روح کو ہم سب مانتے ہیں لیکن وہ مرئی چیز نہیں ہے. لیکن انسان مرتا اور زندہ ہوتا ہے. اب کون جانتا ہے کہ روح اندر داخل ہونے کا مطلب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, ماں کے لیے بچے میں جان پڑ گئی, یہ کیسے پتا لگا ماں کو کہاں سے جان داخل ہوئی, ماں کے جسم میں بچے کے جسم میں داخل کہاں سے روح داخل ہوا. پہلے یہ مسئلہ ہے. جب آدمی مرتا ہے کہ مر گیا روح نکل گئی, کہاں سے نکلی, کس نے دیکھا. سوال یہ ہے نا. ہمارے یہاں کے شاید مجھے لطیفہ یاد آ گیا مجھے, ہمارے قریب پانچ سات میل کے قریب ایک آدمی رہتا تھا, کچھ گاؤں رہتا تھا قوم ہے. ایک آدمی تو بکری چاہتا تھا, تو بکری اس کی مارنے لگی, تو بھاگا گھر میں سے چھری لینے کے لیے. اس نے سوچا کہ میں جب تک پہنچوں گا یہ بھر جائے گی, روح تو نکل جائے گی اس کی. اس نے آدمی اتنے بھی اس کے سوراخ سے اس آئے بھر کر دی مٹی کے ساتھ تاکہ روح نکل نہ سکے. وہ گئے وہاں پہنچے, چھری لینے کیا کر دوں بکری میں کہاں کھلا, یہ تو کہاں پہنچی نہیں چھری, دوبارہ پہنچ نہیں, میں بند کر کے جان نکل گئی نہیں, وہاں ہے تو ختم ہو چکی. اب ہم پوچھیں گے سوراخ جو بند ہو گئے تو روح نکلی کہاں سے, کہاں سے نکلی. تو یہاں ہم مرئی چیزوں سے روح کا فیصلہ کرتے ہیں. مثلا ماں کے پیٹ میں جب بچہ حرکت کرتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ اس میں جان آ گئی, حرکت جو ہے ماہی چیز ہے، ماہی چیز سے ہم نے غیر ماہی روح کو پہچانا. جب آدمی مرتا ہے تو ان کی حرکت کل بند ہو جاتی ہے، عضو بند ہو جاتے ہیں، ساری طاقتیں ختم ہو جاتی. یہ ہے دلیل اس بات کی نبض بند ہو گئی. اور صاحب یہ آپ دل بند ہو گیا، یہ ہے ماہی چیز ظاہری. اب ماہی چیزوں سے ہم نے راہ حاصل کی، دلیل حاصل کیا غیر ماہی پر، کیوں نکل گئی اور روح آ گئی، یعنی اس کے اندر حرکت آ گئی، منہ روح آ گئی. تو ماہی چیز سے غیر ماہی چیز کا علم ہوتا ہے. تو کتاب ایک ماہی چیز ہے، عقل غیر ماہی چیز ہے، لہذا عقل اور ہوا کی تمیز جو ہے وہ ماہی چیز کے ساتھ ہوگی، کتاب کے ساتھ تمیز کی جائے گی. ورنہ ماننا پڑے گا یہ اللہ کا کہنا غلط ہے کہ میں آتی ہے وہ چیز مختلف نہیں ہو سکتی، ان دونوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. جہاں اختلاف واقع ہو وہاں سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ کتاب کی طرف سے. تو ہم عقل کو مانتے ہیں لیکن اس انداز میں کہ وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس میں اور کتاب میں اختلاف نہیں ہو سکتا. جہاں اختلاف واقع ہو وہاں شیطان کا دخل ہوتا ہے. اچھا، تو انہوں نے عقل کو سامنے رکھا، پھر اس کے لیے کئی انہوں نے موضوع روایتیں بیان کی عقل کے بارے میں. حالانکہ کتنی روایتیں، سب موضوع روایتیں، کوئی ایک روایت صحیح نہیں اس کے بارے میں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور حربہ اختیار کیا، وہ جب کہ دلائل ان کے خلاف آنے لگے، آیات احادیث ان کے خلاف آنے لگے، ان کے لیے مسئلہ مشکل بن گیا اہل رائے کے لیے. اب انہوں نے اس کے لیے تین بت تیار کیے، جن کا ابن قیم نے ذکر کیا جن کے اہل رائے کے تین بت ہیں جن کے سہارے پہ چلتے ہیں. پہلا ان کا بت ہے تعویل، کسی معنی لفظ کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس طرح کر کے جان بچا جاتے ہیں. اور یہ اصطلاح بھی ان کی نئی بنائی ہوئی ہے. صنف میں شروع میں تعویل صرف دو معنی میں استعمال ہوتی تھی، ایک مان اور آتمت کی معنی میں، ہری ضرور اللہ تعویل ہوں یوم یا کی تعویل ہوں، یہ قرآن خود بتلاتا ہے. یا دوسری معنی اس کی تفسیر، جیسے وہ حسین تعویل آپ نسائی میں دیکھا باب تعویل کو اللہ تعالیٰ کا ذا، یا امام ابن جہی بابا کا ذا کہ تعویل حاضر آیا، تعویل حاضر آیا تفسیر کی معنی میں، اول یو ابل تبلا تفسیر کہنا، یہ دو معنی ہے اصل وسلم میں استعمال ہوتی. تیسری معنی متخین، متخین کی اصطلاح اپنی ہے کہ لفظ معنی تو کچھ ایک ہے لیکن اس کہنے کی بنا پر اس ظاہر معنی سے نکال کر دوسری معنی لی جائے. یہ جو تعویل کی معنی ہے متخین کی اصطلاح ہے، سلف میں نہیں تھی. اب اصطلاح کو سامنے رکھ کر انہوں نے کئی دلائل سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے مذہب کو بچایا. تو پہلا بت ان کا ہے تعویل، دوسرا بت ان کا ہے مجاز. جہاں بات ہوئی بھائی یہاں مانا مجاز کی مراد ہے، حقیقی مراد نہیں، اس طرح کہہ کے جان بچائی. حالانکہ اس میں بھی بڑا بحث ہے کہ مجاز کیوں نے تعریف یہ کی ہے. معنی یہ لیا ہے کہ ایک لفظ جو واضح نے کسی معنی کے لیے وضع کیا ہو اور پھر کسی ضرورت کی بنا پر اسے دوسری مراد لی جائے. ہم پوچھتے ہیں کہ واضح نے کب وضع کیا اس لفظ کے لیے، یہ کس قول اس کا گواہ ہے، پہلے یہ ثبوت دو، پھر کب اس کو استعمال کیا گیا دوسری معنی کے لیے. یہ تو محاورے کی بناوٹی باتیں، سب لوگوں پہ اللہ نے بنائی ہیں اور جو لوگ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں. اپنی جو مثال دیتے ہیں کہ جدا فیا جدا خانہ، یہ تو استعمال ہے پہلے سے، یہ جب بنائے گا لفظ کس کے معنی میں ڈالی لے گی، سب کہتے بھائی تو دینے والی ہے، یہ چیز دینے والی ہے. اسی طرح مثلا انسان کو اسد کہنا، لیکن وہ اگر تفسیر کے بنا فلا آدمی اسد ہے پھر تو ہم سمجھ جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی کہہ رہے تو اسد یختب، رہے تو اسد یختب، رائے کے انسان کی معنی لیا انہوں نے، لیکن یہاں مانے کیوں کہ اسد کبھی خدا نے دے گیا، ہم نہیں مانتے اس کو، مانتے نہیں کہ بات کرتے جھوٹ ہے، اسد کیسے خدوا دے گا، انسانوں کو خدوا دے، یہ استعمال کوئی صحیح نہیں. بہر اس قسم کی باتیں بنا کر انہوں نے مجاز کو سامنے بہت سی دلائل کو کہا یہاں مانا مجازی مراد ہے، کئی صفات کا انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد تیسرا بت جو سب سے بڑا ان کا بت ہے وہ ہے یہ ایک خبر واحد جو ہے وہ عقائد میں حجت نہیں، خبر واحد عقائد میں حجت نہیں ہے. پھر انہیں کہنا یہ بھی خبر واحد ہے، یہ بھی خبر واحد ہے، یہ خبر واحد ہے، لہذا ہم نہیں مانتے. اب جو چاہا اس کا انکار کر دیا جس کو چاہا وہ مان لیا. حالانکہ یہ بھی عقیدہ محدث ہے کہ غیر متواتر کو عقائد میں قبول نہ کرنا یہ جو ہے وہ غلط بات ہے. ہم کہتے ہیں یہ خود عقیدہ محدث ہے. آپ اس کی اگلا مثال یوں سمجھیے کہ مثلا عقائد کی روایتیں ہیں, معراج کی روایتیں ہیں, غیب باری تعالیٰ کی روایتیں ہیں, نزول باری تعالیٰ کی روایتیں, یہ ساری باتیں متواتر ہو چکی ہیں, بے شمار ان کی حادثے ہیں. لیکن میں پوچھتا ہوں کہ جو صاحب جتنے ان کے راوی روایات کے ہیں وہ تو مختلف شہروں میں چلے گئے, مختلف شہروں میں چلے گئے. کوئی بصرے میں چلا گیا, کوئی کوفے میں چلا گیا, کوئی بحرین میں چلا گیا, کوئی الجزائر میں چلا گیا, کوئی مکے میں رہا, کوئی مدینے میں رہا, کوئی خواصان چلا گیا, مسلاق میں چلے گئے. تو وہاں کے لوگوں کو انہوں نے روایت سنائی. ایک صحابی نے روایت سنائی, روایت کی بھی سنائی, کسی نے نزول باری کی سنائی, تو کسی نے معراج کی سنائی, ان سب نے اس کو مان لیا. وہاں تو نہیں کہا گیا کہ ان کی بات کیوں مانے. اس وقت مطابق واقعہ کا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو بات اس وقت بنی جب ساری روایتیں مکمل ہوئی. ایک ہی مسئلے پر 20, 30, 40, 50 صحابہ کی روایتیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں تو ہم نے کہہ دیا یہ متواتر ہے. اس کے بہت طریقے ہو گئے, لیکن اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا. تو انہوں نے ایک آدمی کو قبول کیسے کر لیا؟ ایک صحابی نے ایک جماعت کو ساتھ سنا لیا, ایک شہر میں جا کے انہوں نے اس کو مان لیا, عقیدہ رکھ لیا. ثابت ہوا کہ ان کے یہاں یہ عقیدہ سلف میں نہیں تھا کہ جب تک متواتر نہ ہو, جب جتنے زیادہ جج کرنے والے نہ ہوں جن کے تواتر قسم کو مستحیل سمجھا جائے, ان تب تک اس روایت کو ہم نہیں مانیں گے. آج میں کسی نے نہیں کہا. یہ تو بعد میں انہوں نے بھی بنایا ہلاک جب کو متواتر ہو چکی ہے, اب جو چلا ہو وہ چل سکے. سمجھو, یہ ایک انہوں نے اختلاف کیا ہے اس اصول سے, قاعدے سے, قاعدے سے ایک اختلاف کیا ہے انہوں نے کہ بس کہہ دیا کہ ہم نہیں مانتے. حالانکہ سب سارے مانتے تھے. اگر یہ ہوتا تو وہ کسی کی بات کو نہیں مانتا. دوسری تیسری صدی سے پہلے کوئی مسلمان روحیت کی حدیثیں یا معراج کی حدیثیں یا نزول کی حدیثیں اس کی معراج کوئی نہیں مانتا. اور یہی بڑی بات, وہ پہلے کیوں مانتے تھے؟ مناؤں کیا یہ تصور نہیں تھا, یہ بات کا تصور نکالا ہوا ہے, لہذا یہ ہے غلط. تو ان قسم کی جو باتیں ان کی تھیں تو ماحول ایسا تھا کہ ان لوگوں نے کئی اپنے عقائد نکالے. پھر انہوں نے اللہ کی صفات میں طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں شروع کر دی. کئی باتوں کا انکار کیا, ضروریات دین کا, مثلا صفات باری میں بعض لوگوں نے انکار کیا, بعض لوگوں نے اس کو رد کیا, یا بعض لوگوں کی تعویل کی بات آ گیا تھی. اسی طرح ان لوگوں نے حویت باری تعالیٰ کا بھی انکار کیا, نزول باری کا بھی انکار کیا, اور ساتھ جنت اور دوزخ کے پیدا ہونے کا بھی انکار کیا. یہ مخلوق نہیں, حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے, کتاب القیامہ فتنہ کا بیان ہو چکا ہے. تو انہوں نے انکار کیا اس چیز کا. تو اس طرح لوگوں کے اندر بے دینی پھیلی, یعنی ایک غیر طریق سے لا دین دلوں میں آنا شروع کر دیا لوگوں لانا جانے. کیوں کہ جب جنت اور دوزخ کا انکار کیا تو مانا سارا قرآن جو ہے ڈرامہ ہو گیا. جب جنت اور نار پیدا کی ہوئی چیز نہیں ہے تو سارا قرآن ڈرامہ ہے. جو سنا ہے کہ ان کے اندر یہ نہریں بھی ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں, یہ اس قسم کے فروٹ بھی ہیں, اس قسم کی عورتیں بھی ہیں, اس قسم کی نعمتیں بھی ہیں, ساری بات ان کے اندر بنی ہوئی ہے, یہ تو سارا ڈرامہ ہو گیا. دو لگے اتنی بار آگ ان کی اتنی تیز ہے, ان کے اندر پانی اتنا گرم ہے, ان کے اندر یہ چیزیں ہیں, یہ درختیں, یہ سب چیزیں, یہ سارا ڈرامہ ہو گیا. اور اکثر صاحب قرآن کا اسی معاملے میں ہے تو سارا ڈرامہ ہوگا, حقیقت تو نہیں رہی. تو جب ڈرامہ ہوگا تو اس کے ایمان آنا تو فرضی نہیں ہوا, وہی لوگ کی چیز ہے, اپنا دل بہلانے کے ہم راوت کر لیتے. جبھی قرآن نے سوچ کر لگتا کام اپنی قصص میں بیت الباپ ماں کا حدیث ہے یوسف والا کے تصدیق بہرے دے وہ تفصیل کل لکھے وہ دونوں مطلب لکھو بھی جو ڈرامہ نہیں, حقیقت ہے. انہوں نے اس کو ڈرامہ بنا لیا. تو یہ ایک جاہلیت کا سبب تھا, اللہ کی صفات کا انکار کرنا پھر تو ختم ہو گیا. اب دیکھیے جیسے آپ کے عام فقہاء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی نہ فوق کہو, نہ قد کہو, نہ یمین کہو, نہ یسار کہو, نہ قدام کہو, نہ خلق و جہاد سے تعالیٰ انکار کہو. اب ہاں اگر انہیں لوگوں سے پوچھے کہ معدوم کی تعریف کرو تو کیا کہیں گے؟ معدوم چیز کے لیے ہی کہیں گے لا فوق والا قد والا یمین والا یسار والا قدام والا خلق, یہی تعریف ہے معدوم کی. بات صفات کا انکار کر رہا ہے کہ بت کی پوجا کرنی. اگر ذات مانتے ہیں تو ایک بت کی پوجا کرنی. کیوں کہ ذات کو تو آزاد بھی مانتا تھا, اس کی بات ہی مانتی تھی, صرف صفات کی بات تھی. جبھی تو موسیٰ عیسیٰ ابراہیم صاحب نے کہا یا عبد لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وجود کا انکار نہیں کیا کہ کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کی دوسری صفات نہیں, ایک بت ہے. تو ان کے لیے خدا کی صفات کا انکار مانا یہ تھا کہ ان کو ایک بت بنانی اور مسلمانوں کو بت پرست بنانی. اس طرح یہ چیزیں داخل ہوئی ہمارے اندر. روحانی بھائی تارا جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا تاکہ مسلمانوں کے ذہن ٹوٹ جائیں. حقیقت مسلمانوں کے سے بھر کر کوئی رحمت نہیں, نعمت نہیں. اب اس سے بھی ان کو معلوم کر دیا. تو یہ ساری باتیں ہوئی جو وہ الحاد اور تحریر کے لیے ایک مبادیات تھی. اس لیے محدثین کو ضرورت ان باتوں کو کرنے کی, اور ان باتوں کے علم بردار جو تھے وہ پہلے یہ جہم بن صفوان تھا اور جاد بن درہم تھا, جس کو عبداللہ قصی گورنر نے ان کو ذبح کر دیا تھا تاکہ بس میں کسی کو ذبح کرتا ہوں جو نہیں مانتا ہے. اس کے بعد یہ بعد میں جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھایا وہ اٹھایا اس نے بشر مریسی نے. دوسری بات ان کی تھی کلام اللہ کے بابت, کہ کلام اللہ قرآن جو ہے وہ کلام اللہ نہیں, یہ قرآن کلام اللہ نہیں, یہ مخلوق ہے. کلام اللہ وہ یہ جو کلام لفظی ہے. یہاں انہوں نے یہ بات پیش کی کلام لفظی جو ہے ہم کہتے ہیں اس لیے کہ صفت کلام جو ہے وہ صفت ہے, صفت موصوف کے ساتھ متصل ہوتی ہے, صفت موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر یہ کلام یہاں کیسے آیا؟ لہذا یہ کلام, حالانکہ یہ بات غلط ہے. اب یہاں آپ قائم کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, اب اس کو آپ ہندوستان لے جائیں وہاں یہ آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ صفت موصوف سے کیسے الگ ہوگی؟ دنیا کی اصلی آج نے نکاتوں کو رد کر دیا, یہ بات غلط. یہ کیسے الگ ہوگی صفت موصوف سے؟ وہی آواز, ارے وہاں تو سو دوسرا الفاظ وہی آواز دوسرا ہے. تو اس طرح ہم نے قرآن کو مخلوق کہا. تو اس کے بعد جس فتنے کو جو اٹھایا وہ بشر مریسی نے اٹھایا. بشر مریسی بشر بن غیاث مریسی امام ابو یوسف کا شاگرد تھا, انہوں نے بڑا فتنہ شروع کر دیا. معمول کے دور میں اس کو بڑی قوت مل گئی, شوکت مل گئی, انہوں نے یہ مسئلے چلائے سب قسم کے. یہ روحیت باری کا تارا کا انکار کرنا, نزول کا انکار کرنا, رحاج کا انکار کرنا, اور جناب قرآن کو مخلوق کہنا, یہ ساری چیزیں انہوں نے چلائی. جناب قرآن کے مخلوق ہونے پر تو انہوں نے اتنا زور چلایا کہ لوگ مارے گئے, قتل کیے جاتے تھے, یہاں تک لوگوں نے مسجدوں میں آنا چھوڑ دیا, جمعے کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. یہ لحاظ ہو چکی تھی. پھر وہ عبدالعزیز بن یحیٰ کنانی جو تھا اس کا مناظرہ ہوا اس کے ساتھ مامون کے سامنے, جس پر اس کو زبر شکل فاصل جو باقاعدہ کتابی شکل میں چھپی ہے, کتاب الحیدہ کے نام سے چھپی ہوئی ہے, اس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, عبداللہ بیان کیے ہیں اور ثابت کر دیا ہے. انہوں نے ان کو پکڑا اس بات پر. باقی جو اقلیات پہ واقع ہے انہوں نے خود کہا کہ یہ تو قرآن حدیث قرآن کا حدیث کے سوا بات نہیں کرتا, اقلیات میں بات کرنا بھی میں اس کو منا لوں. مامون نے کہا یہ بات غلط ہے, ایک آدمی قرآن اور سنت کو پیش کر رہا ہے, ہم اسے کہیں کہ اس کو چھوڑ کر تم نظر ہو کیا کر استدار ہو عقل پہ آ جاؤ, یہ کوئی صحیح نہیں, اس کی دوسرے میں ہو سکتی ہے. تو عبدالی نے کہا کہ امیر لومی اس کو یاد دیجیے, ابھی پتا لگ جائے گا. جب یہ دیا ہو تو کہا اب تو میں اس کو پکڑ دوں گا. کہا کہ بشر تجھے بات کر رہی ہے, میں کروں جہاں تم کرو. اس کو پکڑا تھا اپنی بات پر. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو تم کہتے ہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے؟ کہا میں کہتا ہوں, اس بات پہ قائم ہوں قائم. اچھا یہ بتاؤ انہوں نے یہ قرآن اپنے اندر پیدا کیا یا کسی دوسرے کے اندر, یا نہ اپنے اندر نہ کسی دوسرے کے اندر؟ اس کا جواب ہے خلق ہو فی نفسی ام فی غیر ہی ام لا فی نفسی ولا غیر, اس کا جواب کیا اسی طرح کیا بات اس بات سے کہا سر کو جواب دو مجھے سوال. اب ادھر 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 باتیں نہیں کرو, مجھے اس تین سوال سے تم نے خود مجھے کہا تم بات کرو, اب مجھے جواب دینا آپ تین بات جو تو آپ کی پیش کر لو, کوئی جواب نہیں آپ گزرا دو. مامون نے کہا بات کیا ہے, کیوں نہیں جواب دیتے؟ کہیے ہم آئی بیکار بات سے بیکار ہے, چلو جواب دو. پھر اس نے کہا عبدالعزیز اب تم بتا دیتا ہوں, یہ نہیں بتائے گا, تم بتاؤ کہ یہ کیوں نہیں بتاتا, اس کا جواب کیوں نہیں دیتا, اس کا جواب کیا ہے؟ تمہارے کہا تو تمہارا مطلب کیا ہے؟ میرے جناب
جانتا کہ میں پکڑا گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے اندر پیدا کیا تو اس کا ماننا پڑے گا کہ اس سے قبل خدا کا قصہ پہلے اللہ کا قصہ اس لیے نقص تھا جو اسے پورا کیا منا حادث ہو. اگر کسی دوسرے نے پیدا کیا تو مانا مخلوق کا کلام اللہ کا کلام ہے, پھر حیوان کر دے کتے میرے سوال کا کلام, پھر تو یہ چیز نہیں ہے. اگر کہو گے کہ نہ اپنے اندر کسی دوسرے کے اندر ہے تو کلام عرض ہے, عرض جو ہے عذاب قائم نہیں ہو سکتا کسی اور جسم کے ساتھ, یہ کیسے قائم رہے گا. لہذا یہ جانتا تھا کہ میں پر نہ کر رہے جو آنے دیتا ہے, تو اس طرح ان کو یہ باتیں سمجھائیں. اب ان کو شکست ہوئی. اسی پہ مریضی کا بات کیا ہے, جب یہ مرنے لگا مر گیا تو مرضی میں سے کوئی زنا بھی نہیں گیا, زنا بھی کوئی نہیں گیا. ایک آدمی عبید چودھری تھا, عبید چودھری وہ چلا کیا کرنے والا, جب وہ نماز باہر ہو گئے تو بہت غصہ ہے کرتے ہوئے اس کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا, تم کیوں وہاں گئے, یہ ابھی جتنی چیزوں کا انکار کر سکتے ضرور جاتی ہوں. ملامت کرنے سے پہلے مجھے سنو تو صحیح, میں نے کیا جا کے کیا. اچھا کیا کیا؟ میں نے تو وہاں جا کے یہ کہا, یہ آتا یہ تیرا بندہ تیری رویت کا قائل نہیں, لہذا اپنی رویت سے اس کو اسے محو کرنا, یہ تیرے جنت کے پیدا ہونے کے قائل دیا اس کے بھی محو کرنا ہے, یہ میزان کا قائل نہیں تھا لہذا میزان اس کا ثقیل نہیں کرنا. میں نے اسی قسم کے الفاظ کہے تھے, میں نے اور کچھ نہیں کہا تھا. تو یہ تھا فلم کا مقابلہ. اس مقابلے کے بنا پر ان لوگوں نے ان کے رد میں مخالف مستقل کتاب لکھی. چنانچہ امام بخاری کی اور کتاب خلق افعال العباد, اس کی توسیع تو خیر اپنے مقام پہ آئے گی لیکن وہ بھی اس مضمون کی کڑی ہے, اس میں خلق قرآن کے مسئلے کو بیان کیا ہے. تو اس چیز کو اب تک لیتے آئے, اب بھی یہ کہتے ہیں کہ مخلوق قرآن یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے, غیر مخلوق ہوئے جو ہے کبھی, یہ کلام لفظی ہے. اب جب ان کے سامنے قرآن کی آیت آتی ہے تفاجئوا حتى يسمع کلام اللہ, اس دنیا کی بات ہے تو یہ کس کو کہا گیا ہے؟ یہی قرآن ہے تو دوسرا ہے فاجئوا من عدم مشرکین استجابت فاجئوا حتى يسمع کلام اللہ, تو یہی کلام اللہ ہے نا. کہتے ہیں اس کا معنی یا صاف کلام اللہ کہا گیا ہے تو وہاں یہ تعبیر کرتے ہیں, کہتا ہے یہاں یہ مان یہ ہے کہ اے مایت اللہ علیہ کلام اللہ, یہ اس کا مدلول ہے. اور اسی بنا پر یہ لوگ غیر عربی زبان میں بھی نماز کو جائز کرتے ہیں جب وہ اصلی اسلم میں نہیں ہے, یہ ہے اس کا مدلول. مدلول ہے تو عربی میں ہو یا پارسی میں کسی زبان میں ہو, سندھی میں اردو میں, جنم نہیں بات ایک ہی تو بات تو نہیں. تو اس طرح ان لوگوں نے یا ان کا مقابلے کے لیے تصیفات کی. عبدالحمد بن حاتم کی کتاب السنت و کتاب رد الجہمیہ, عبدالحمد کی رد الجہمیہ اور کتاب السنت ابو القاسم لال کائی کی, اقاد السلف امام صابونی کی, امام طبرانی کی رد الجہمیہ کتاب السنت وغیرہ, یہ عام کتابیں امام عبداللہ بن حنبل کتاب السنت, یہ ساری اس معاملے کے لیے ہیں کہ عقائد کو رد کرنے کے لیے اور ثابت کرنا ہوتا ہے یہ مقصد تھا کہ ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن سے مستمت ہے اور سب کا عام عمل اسی عقائد کا تھا, ان کو رد کرنے کے لیے اس ضرورت کے بنا پر امام بخاری کو یہ عنوان خاص طور پہ رکھنا پڑا. اچھا اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کوشش کی ہے کہ خاص طور اس کتاب میں, حالانکہ اور جب کہیں کہیں کرتا ہے, اس کتاب میں ہر بار میں اکثر پیش کرتا ہے تاکہ ان کو جواب ملے کہ جن افکار کو تمہیں تعاون کر دو صرف خبر نہیں قرآن بھی ہے, صرف قرآن خبر نہیں قرآن بھی ہے. اچھا اور اسی بنا پر بہت مدثرین کے اقوال بھی ہے, جیسے امام بخاری کے شیخ الشیوخ سلام نبی متی کا قول ہے کہ یہ انکار تو کرتے ہیں ان کی جہالت, جتنے بھی مسائل حدیث میں ہیں وہ سب قرآن اللہ مذکور رہے, جو عقائد ہیں وہ قرآن میں بیان کیے. اب انہیں کہا تھا قرآن پر ہے حدیث پر نہیں, ان کو دراصل ماننا ہی نہیں اس چیز کو جو یہ سارے مسائل قرآن میں موجود ہیں. ظالم بھی آیات اللہ تو یہ حقیقت. تو اس بنا پر کتاب التوحید ورثۃ الجہمیہ وغیرہم یہاں ذکر کیا. ان فرقوں میں فرقے تو بہت ہیں, خاص فرقے میں جو ہے وہ ایک قدریہ اور جہمیہ اور معتزلہ مرجیہ روافض خوارج, اصل یہ ہے بنیاد, باقی سب ان کی برانچیں ہیں, ایک ایک فرقے کی کئی برانچیں ہیں, تقریباً دونوں ملا کے 73 تک بن جاتے ہیں. تو ان کو کئی لوگوں نے جمع بھی کیا ہے, جیسے عبد القادر کاشانی نے, عبد القادر تمیمی نے اس میں الفاق بین الفاق بھی بیان کیا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے علو الطالب بیان کیا ہے, حمایہ بن جوزی نے تلبیس ابلیس میں بیان کیا ہے, ابن حزم نے کتاب الفصل میں بیان کیا ہے, شارستانی میں لنجہر میں بیان کیا ہے, ہر ایک نے اپنے اپنی معلومات کے تحت ان کے عقائد کو ذکر کیا ہے جو تعظیم کے قابل تعظیم کی ہے. اب مسئلہ رہا توحید کا, توحید کے مسئلے میں ہمارے سامنے دو بڑے فرقے ہیں جو بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں, ایک جہمیہ کا فرقہ ایک صوفیہ کا فرقہ, باقی ان کے درمیان میں ہے, کچھ ان سے ملتے ہیں کچھ ان سے ملتے ہیں, کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے, اصل بنیاد یہ دو فرقے ہمارے مقابلے. جہمیہ کافر کا خدا کے صفات کا قائل ہے, صفات کو بالکل انکار کرتے ہیں, ہے اس بات غلط. پھر جو بعض ان میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں بالکل لوگ اسے کٹ جائیں گے, ان میں تعویل کا دعویٰ مطلب یہ ہم مانتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے بصریت کی مانا قدرت, سمجھو اسی طرح استوا کی مانا استیلا, کسی اپنی جگہ میں بیان ہوں گی, لیکن اس قسم کی تعویلیں انہوں نے کی جن کو آج کل یہ بھی مانتے. اب آپ یہ محمد علیہ مفند دیکھی, المحمد علیہ مفند یا خاج الماعد دیوبند, یہ ہے مولانا خلیل خلیل صاحبی کا لکھا ہوا, انہوں نے صاف لکھا ہے کہ ہم ان آیات صفات کے متعلق جو سر کا تفویض کا مسئلہ ہے ہم تفویض کے قائل ہیں, لیکن جو ہمارے قابل نے ضرورت کے بنا پہ ان کی صحیح تعویلیں کی ہیں, مسریت بھی مانا قدرت, استوا بھی مانا استیلا, ہم اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں, ہم اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. تو جامعہ کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ صفات کا انکار, اب صفات کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا, ہمارا بت ہو گیا نا, ایک بت ہو گیا, خود انسان اس کا انکار کر دیں گے, جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے, اب اس کو ہم کہیں گے کیا, امیدیں واپس رکھے اس کے ساتھ, سمجھ آئی بات. اچھا پھر وہ ذات کو کیسے مانتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ذات سے بعد میں بجائے مانی نہ جسم, کیونکہ ذات جو ہے وہ تانی سے زو کی, طلبا پڑے ہیں انہیں پوچھو ذات مونس ہے زو کی, تو ذات مضاف ان کے مضافرے کا ہے, زو خالی زو سے ہو سکتا ہے, زو کا ذات, ذات کا ذات, اگر صفات نہیں مگر ذات کس کی, میں تو ذات بھی نہیں رہی ہے, تو اصل ذات جو ہے وہ صفات میں مضاف ہوتی, جب مضافرے کو نہیں مانتے تو مضاف کو پھر مضاف کرے گا مانا کچھ نہیں, کہ زو کا کوئی مانا نہیں. اسی طرح تو جہمیہ کا یہ خیال ہے صفات کا بالکل انکار. اس پر ان کا سب سے بڑا جو قول ہے اور بڑی موٹی دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر صفات کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہوتی, تو وہ ہم سناتے ہیں اگر تشبیہ ہو گئی تو پھر توحید نہیں رہی, اور یہ جڑ ہے اسلام کی, لہذا توحید یہ ہے کہ اس کو اسلام مانی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ ذات کو مانتے ہو وجود کو، خدا کے لیے وجود مانتے ہو، اگر ہم وجود مانتے ہو دوسروں بھی وجود مانتے ہیں، تو پھر یہ دو نہیں ہوں گے، پھر یہی دو ہوں گے. جب تم نے اللہ کا وجود بھی مان لیا، مخلوق کا وجود بھی مان لیا، تو یہ تو پھر دو گلا ہو گئے. لہذا تمہارے پاس کے سوا کوئی جواب نہیں کہ اللہ کا وجود دوسرا ہے اور دوسروں کا وجود دوسرا ہے. ذات اللہ سے لے سکے سب کا سوال، ابھی یہ کہ سوا ملے سکے سوال، جس طرح ان کی ذات دوسری ذات سے ممتاز ہے، ان کی صفات کی ذات ممتاز ہے. لے سکے مسری شہر وہ سبھی بسے شادی پاتے. یہ ایک آسان سے گائے جتنی اڑجھن پیدا کی اتنی لوگوں کے لیے مسئلہ مشکل بن گیا. اب دیکھا امام راضی نے کیا کیا، پوری عمر گوا دی ان باتوں نے، آخر میں جا کے انہیں دو بات کہا کہ میں نے پہلے اپنی عمر ضائع کر دی اس کے پیچھے، اقوال کے پیچھے، سوائے اس کار کچھ نہیں ملا. ان کو شعر بھی ہیں اس مسئلے میں، شعر کتاب لکھی اقسام النصار، جنہوں نے رد کیا اس کو، ان کو شعر بھی ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم نے اپنی عمر برباد کر دی ان چیزوں کے پیچھے. کہتا ہے اب میں جو کہا مجھے قرآن سمجھ میں آ گیا ہے کہ آسان مسئلہ ہے کہ لیس تسلی شہر و سمیل مسیح، صفات ہیں لیکن اس کا کوئی مشکل نہیں، بس آسان بات ہے، اس میں مجھے میں پڑے کیوں. اسی طرح یہ آپ کا امام غزالی، انہوں نے بھی پوری دنیا اس میں گنوا دی، بلاخر انہوں نے آخر میں توبہ کی اور کتاب لکھی انہوں نے، الجام الاوان عن علم الکلام، پورا حد کیا انہوں نے ان کو کہ یہ تمہارا سارا معاملہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اسی طرح یہ ابو محمد جو امام الحسن جو ہے ان کا بھی یہی حال تھا، آخر میں انہوں اپنے باتیں وقت کہہ رہا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے لوگوں نے روکا، میں اس معاملے میں گیا لیکن روکا نہیں، لیکن اتنا پس گیا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں. اب میرے پاس صرف دو لفظ ہیں، لولا تداکنی ربی فل بھائی نکل جائے گی، لولا تداکنی ربی فل بھائی نکل جائے گی. یہ حسو شاہی شاگرد تھا اس کا، بڑا متکل مشہور ہے حسو شاہی، اس کا عربی کا شاگرد تھا. جب مرنے کا کہے بات کریں کہ واللہ ما ادری ما اتقی، واللہ ما ادری ما اتقی، وہ حاجی کا جب نہایت اختام العقول اقالو وحاصل دنیا لا اظم و بالو ولم نستفد من عمر لا طول باسنا سوا جمالا بین کیل و قالو. یہ ہے حال لوگوں کا، تو کچھ نہیں بنا. اس طرح جتنے بھی تھے یہی ان کا سب سے پہلے امام ابو الحسن اشعری رحم اللہ تھے، جنہوں نے کوئی 40 سال اتنے سارے اس لوگوں کر دیے. انہوں نے جو آخروں نے جو ہے وہ بلاخر اس کو اللہ نے سمجھایا، اسے کام لینا تھا اور وہ انہوں نے کچھ دن اپنے گھر میں غائب رہے، ہفتہ یا کچھ زیادہ دو ہفتے غائب رہے، اس کے بعد اچانک نکلے اور منبر پہ چڑھے اور لوگوں کو کہا دیکھو میں نے اپنی عمر اس طرح گزاری لیکن آج میں ایک توبہ کرتا ہوں، یہ سارے عقائد غلط ہیں، دیکھو میں قمیص اتار ہی نہیں سکتی، جس طرح یہ میں قمیص اتارتا ہوں اس طرح میں نے ان عقائد اپنے کو کھا کر پھینک دیا، جس طرح یہ قمیص اتاری اور آج سے میرا یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد کتابیں نے بارہ لکھی، انہوں نے مقالات المسلمین لکھی ہے، ان سارے انہوں نے اچھا بیان کیا ہے کہ نہیں، لیکن یہ ابھی تک اپنے آپ کو شریک دوست کا عقیدہ ٹھوس بیٹھ نہیں، حالانکہ انہوں نے توبہ کر دی اور اس کے لیے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. کہتے یہ بانا جو ہے وہ دفیسا ہے، لوگوں نے بنایا، اس کا لکھا ہوا نہیں. حالات بڑے بڑے ائمہ حدیث، ائمہ تاریخ، ائمہ ناقلین سب اپنے کتابوں میں اس کو اس کی تصحیح شمار کرتے ہیں، اس کی تصحیح شمار کرتے ہیں کہ یہ ان کی تصحیح ہے، اور سب کہتے ہیں کہ یہ آخری تصحیح ہے. امام ابن اساقہ نے تبیین کے مفتی میں باقاعدہ واقعہ تفصیل میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد یہ کتاب لکھی اور باقاعدہ قمیص اتار کر دکھایا کہ اس طرح میں نے اپنے عقیدے سے باہر نکلتا ہوں، اخلاق اور آخر قمیص. لیکن یہ ابھی تو اس کو لیے تھے، تو یہ ان لوگوں کے معتبرے کا سب جہمیہ کا سب سے یہ عقیدہ تھا. اب اس کے مقابلے میں آئے صوفی، صوفی نے جس بات کا کہتے ہیں انکار کہیں گے، قرآن کا انکار ہے، قرآن نے صفات کو ذکر کیا ہے، ہم مانیں گے لیکن وہ صفات ایسی جیسی ہماری. انسان اس کا من ہے اناس یا نبود ذات حق اندر وجود آپ کے لیے آج کے ملک کر دے سلی مسری ایسے ہیں. یعنی ترجمہ تو علماء جانتے شاید تو نہیں جانے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جب سجدے کا فرشتوں کو حکم ہوا اس کو اندر دیا, اس کے اندر بیٹھا. اگر وہ نہ ہوتا صرف پانی اور مٹی کو فرشتہ سے بیٹھنے والے تھے. ہر چیز میں اللہ نے مان لی. یہ سبھی کا مطلب یہ دوسرے دوسرے دو مقابلے کے انہوں نے صفات کا بالکل انکار کر کے بت بنا دیا. تو انہوں نے بھائی انہوں نے جو ہے وہ مخلوق کے صفات کے ساتھ مشاہد بنا کر ان سب کو خدا بنا دیا, یا خدا کو خدا ہی سے کر دیا. ایک بات کروں, کیونکہ جس قسم کا وہ الہ کا منع کرتے ہیں یا جو تعریف کرتے ہیں, ہم خود ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس الہ کا انکار کرے جس کو صوفی بیان کرتے ہیں, تو کیا اس کا الہ کا منکر کہا جائے گا؟ وہ الہ کا منکر تو نہیں, وہ بھی الہ نہیں. اگر کوئی اس الہ کو مانے جس کو صوفی بیان کرتے ہیں, تو اس کا الہ کا ماننے والا کہا جائے گا؟ باقی کچھ الگ ہے, ساری بات غلط. تو اسی طرح یہ دو سب سے بڑے مقابلے میں, اور ہمارا عقیدہ جو ہے حدیث کا عقیدہ ہے وہ درمیان میں, اس کے درمیان میں بخلا نے کہ جان اللہ کو امت اور وسطل تک شعبہ عالم. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات پر ہمارا ایمان اسی طرح ہے جس طرح اس کی ذات پر ایمان. دونوں کو کہہ دیا, صفات پر ایمان ہمارا جس طرح ذات پر ہے. ذات کے بارے میں نہ ہم تقیید کے قائل ہیں, نہ تمثیل کے قائل ہیں, نہ تعطیل نعوذ باللہ کہتے ہیں. بغیر تعطیل کے, بغیر تشبیہ کے, بغیر یعنی تکلیف کے, جب ہم اس کی ذات کے قائل ہیں ہم اس صفات کے لیے ویسے ہی قائل ہیں. جب اس کا کوئی مثال نہیں, اس کے صفات کا کوئی مثال نہیں, لیس ایگزیشن ہو سبھی بس. دوسری طرف قدریہ اور جبریہ کا مقابلہ. قدریہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں, بندہ اپنے اختیار میں ہے. اس سے کوئی مفر نہیں, کوئی انکار نہیں. ہم دونوں ہی بڑے اچھا ایمان رکھتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے کل من عند ربنا. ہم یہ اسے نہیں پیدا کرتے, ہم دونوں کو مانتے ہیں. اس کی مثال آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا بنا رہا جو آپ نے حدیثوں میں پڑھا ہے, فحج آدم موسیٰ. اب آپ خود دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تقدیر کا اظہار کیا کہ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے, کیونکہ ان جیسا انسان تھا. لیکن جب اللہ کے سامنے خطاب ہوا تقدیر کا معاملہ عقیدے کے ساتھ ہے, تقدیر کا تعلق حجت لینے کے لیے نہیں ہے. تقدیر اس لیے اس کو حجت پکڑے, یہ مسئلہ جگہ پہ آئے گا. لیکن تقدیر احتجاج کی چیز نہیں ہے, استدلال کی چیز نہیں ہے کہ اس کو دلیل بنائے. ایک مظلوم پکڑا جائے عدالت میں, چوری میں یا جنا میں یا قتل میں, ڈکیتی میں, کیس میں ثابت ہو کر ہو جاتا ہے جس ان کو سزا دیتا ہے. اگر وہ سامنے کہیں میں یہ کیا کروں گا, یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا, تو کیا جج کو چھوڑ دے گا؟ چھوڑنے کا مجاز ہوگا؟ کیوں, وہ جھوٹ بولا ہے, اس نے جھوٹ بولا ہے, صحیح بولا. لیکن یہ تقدیر استدلال کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ احتجاج پکڑنے کی چیز نہیں ہے, یہ فقط عقیدے کی چیز ہے. انہوں نے اس کو احتجاج بنا لی. تو ہم ان کے درمیان میں ہیں, یعنی وقت وقت جس کو بولتے ہیں لفظ, نہ ادھر نہ ادھر. اب آئیے تیسرا مقابلہ, مرجیہ اور خوارج اور موقف کا مقابلہ. مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں, اعمال ایمان میں داخل نہیں. اور ان کے مقابلے میں موتلا کہتے ہیں کہ ایک کبھی گناہ کا مطلب بھی کہتا ہے اسلام لکھا ہے, لیکن وہ کفر نہیں کہتے. مندر کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں تو کفر میں داخل ہو گئے. ادھر یہ کچھ بھی کہو کافر نہیں کہتے, ادھر ایک گناہ کا کافر ہو جاتا اسلام لکھا جاتا. یہ بھی بڑا کو دیکھتے ہیں, اور ان کے بھی درمیان میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر تو وقت ہے. وقت کیا مانا آج خود تفسیر کہتا ہے, لیکن کون شہدا رنگا لوگوں کا تم گواہ بنو. وہ ایک انہوں بولے تم شہید آ, تم کے اوپر شاد کس کی اور سولا کر دوں گی. تو مانا مانا یہ ہوا کہ عدل والی چیز وہ ہے جو اللہ نے سمجھائی, جو رسول اللہ کو نے سمجھائی, وہ قرآن سنت وہ ہے عدل کی. تفعیل آ گئی. باقی ستو بھی آئے سات ہے یا تفعیل ہے؟ اثاث اور تفعیل سے پاک کی جو ہے جو وہی الہی ہے. تو وہی الہی کے ساتھ ستیل کو مانتے ہیں, ان کے خلاف اس کو نہیں مانتے. تو ہم بھی یہاں دونوں چیزوں پہ ایمان آتے ہیں. انہوں نے ان دلائل کو لے لیا, مرکا لگایا جائے گا دخل جنت, مرجی نے اس کو لے لیا. باقی جو دلائل اعمال کے ہیں ان کو نہیں لیا, ان کو نہیں لیا. حالانکہ ان کی اپنا مانا یہاں ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کہ منکار لا الہ الا اللہ دخل جنت ہم پوچھتے ہیں. ان کے دو اعتبار ہیں, یا تو یہ حسا کا مانا جس میں ایمان بند ہے, یا پھر یہ ہے کہ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے, حسا کا مانا نہیں ہے. اگر حسر کا مانا کرتے ہیں تو پھر مانا یہ ہوا اگر کوئی محمد رسول اللہ نہیں کہتا اس کے لیے کیا کھانے, اس کو مسلمان کہو گے؟ کیوں؟ مرکا ہوا ہے تو رکھا جانا سر لایا جائے گا کہ رشتے رکھ لیے. اگر قیامت کو نہیں مانتا, رسالت کو نہیں مانتا, قیامت کو نہیں مانتا, اس نے لایا جائے گا کہ نیچے رکھ لیے. اگر حسر کا مانا ہے تو یہی, اگر حسر کا مانا نہیں جیسے ہم کرتے, اس کا مانا ہے کہ یہ ایمان کا شعبہ ایک آدم ایمان ہے جس کے انتفاع سے ایمان نہیں رہے گا. یہ ایسا جز ہے کل کا جس کے انتفاع سے کل کا انتفاع آتا ہے. کل کے وہ اجزاء بعض اجزاء مضبوط ہوتے ہیں, بعض اجزاء چھوٹے ہوتے ہیں, بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں جن کے انتفاع سے کل کا انتفاع آدم آتا ہے. تو یہ وہ جز ہے جس کے انتفاع سے کل کا انتفاع انتفاع آدم آتا ہے. لہٰذا یہ اختلاف صحیح نہیں. جیسا کو ماننا پڑے گا تم نہیں کہتے. اگر کہتے ان کے لیے دوسرے دلائے, ہم کہتے ہاں ہمارے دوسرے دلائے, بات وہی کی وہی. تو انہوں نے ایک شخص کو لے لیا, اور ان لوگوں نے جو آمار کے لیے سب کی تحریم کی آیت حدیثیں ہیں ان کو لے لیا. ایک شخص کو لے کر وہ ہلاک ہو گئے. ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر آمار داخل ہے, آمار ایمان کے اجزاء ہیں, آمار سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے, جیسے کتاب ایمان نے بیان کیا سرکار کی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کسی کے تکفیر کے قائل نہیں. ہم کافر اس کو اس عمل کے لحاظ سے کہیں گے جس عمل پر تکفیر کا کے لیے نص وارد ہے قرآن میں یا حدیث میں. جس گناہ کے لیے کفر کہا گیا ہے, یا جس گناہ کو گناہگار کو کافر کہا جائے, یا جس حیض کے تارے کو کافر کہا جائے, ہم اس کو کہیں گے. اپنی طرف سے ہم کفر کی مشین خوارج کی طرح نہیں چلائیں گے. ہم درمیان میں. تو یہ بڑے تین اختلاف تھے جہمیہ اور صوفیہ کا. اب جہمیہ کے اندر بعض معطلے ہیں جو بالکل انکار کرتے ہیں اصل بنیادی کا فرق یہ ہے. دوسرے ہیں مشبہ, نہیں معبر جو تعویل کرتے ہیں, مان کر تعویل کرتے ہیں. میں نے ہر کیا وہ لوگ اسے نبھانا چاہتے ہیں لہٰذا تعویل کر جان پڑھاتے ہیں. ان کے مقابلے میں صوفیہ, ادھر مقابلہ ہے مرجیہ کا, مسلح کا, خواہش کا, ادھر مقابلہ ہے قدریہ کا اور جبریہ کا. ہم ان کے درمیان میں ہیں. اصل اصول یہ ہے کہ انسان اصول چیزوں کو سامنے رکھے تو عقائد میں وہ آسان ہو جاتا ہے. وہی یہ ہے جس طرح قرآن نے فرمایا وہ لذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وہ قرآن کا شابہ فاما الذین یؤمنون بالغیب فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما یعلم تأویل الا اللہ. یہ سب اندر زے کا نتیجہ ہے. ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے اگر ان میں زیر نہ ہوتا, اللہ نے علامتیں مقرر کی, زیر نہ ہوتا تو کم از کم جن آیات میں کوئی تشابہ نہیں وہ بدل کرو. سمجھ آئی بات؟ وہ موتر جو ہے نا وہ ان حادث آیات کے عمل میں نہیں کرے. منکر نبی حدیثوں کا آپ کہتے ہیں پورا حدیث میں یہ ہے یا تو کے خلاف بھائی جن کو تم اپنے باہر کے مطابق عمل کرو کہ ان کی آیات میں سب کو ختم کر دیا. اس کا یہ ہوا بھی یہی کرتے ہیں ان کی تعویلات کو لے کر ہم فائدہ کر دیتے. یہ سبزی بڑے ذریعے کو نہیں کرتے. تو اللہ کہتا ہے Thank you. ہونی ام الکتاب، یہ ہے اس میں بنیادی چیز ہے پردھان ہوتا ہے. تو جو زہر والے ہیں وہ کی پیچھے جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یقین عطا کیا ہے واسفر بن علم بالکل آمن نہ کل ملن جب بنا تمہارے گھر کا اللہ علیہ وسلم ربنا ذات اس کی سب اللہ سے پناہ بھی مانتے ربنا ذات اسے قلو بنا پاجہ دھاگے گنا باپ نے اللہ مل لکھر پرامتہ نے کہا تلوہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، رسول اللہ نے کہا کہ اولائے تمہیں سمبا اولائے تمہارے میں اولائے تمہیں سمبا فاضر ہوں خدا نے نام لے کے تم کو بتایا اب تم انسان کیا ہوانا. تو یہ سارے اس معاملے کے آدمی تھے، تو جس ماحول میں رہ کر اس چیز کی لکھنے کی بڑی ضرورت تھی، بیان کرنا تھا. تو یہ ہے. اچھا اب رہی ہماری توحید، یہ تو ان کی توحید، اب ہماری توحید یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وہ بیان کرتے ہیں جو خود بیان کی ہے یا جو رسول اللہ پر نے بیان کی ہے، اور اس صفت کی نفی کرتے ہیں جس صفت کی اللہ نے نفی کی ہے یا جس کی رسول اللہ پر نے نفی کی ہے. اپنی طرف سے ہم اس بات کی یہاں نفی نہیں کرتے، جس چیز کا اس بات ہے ہم اس بات کرتے ہیں، جس چیز کی نفی پرانے سنت میں اس کی نفی کرتے ہیں، جس کے لیے سکوت ہے ہم سکوت کرتے ہیں. کیوں کہ اگر ہم اپنی طرف سے سکوت کی صورت میں وہ صفت ثابت کر دیں، اور اگر وہ اللہ کی صفت نہ ہو تو مانا اللہ پر وہ چیز بول چکے جو حق نہیں کرے گا. حالانکہ یہ گناہ سب سے بڑا ہے، حتی شرک سے بھی بڑا ہے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم يكن لكم سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. یہ ہے شیطانی تعلیم، انما یامر بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، یہ ہے شیطانی تعلیم. لہذا جس صفت کا کوئی ذکر نہیں ہم اسے خاموش رہیں. اگر ہم نے کہہ دیا وہ صفت اللہ کی نہیں ہے تو مانا اللہ تعالی کی بات منسوخ کی جو نہیں ہے. اگر انکار کرنے کے اس میں موجود ہے تو ہمیں عطا کر لفظ کا لفظ نسبت کر لی. لہذا سلامتی کا طریقہ یہی ہے جس طرح سر پر کا عقیدہ ہے، سلامتی کا یہی طریقہ ہے کہ جو صفات کا اللہ نے اس بات کیا ہے چاہے کتاب میں یا سنت میں ہم اس کا اس بات کریں، جس کی نفی کی ہے ہم اس کی نفی کریں، بس یہ ہے طریقہ. اور جہاں سکوت ہے ہم سکوت کریں. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے اہل البدع الذين يتكلمون في الله وفي كلامه وصفته ولا يسقطون عما سقط عنه الصحابة والتابعين. یہ ہے بس جب ان کے سامنے استواء کا باب آیا، کیا تھا الاستواء کا والمعنى مجهول والكيف مجهول والإيمان به واجب والجهود كفر والصواب مبتدع. کہا خود بھیجی سامان کا نکل باہر اس بات کے بنا تھا. یعنی ہم حیران ہیں ان لوگوں کے اگر روایت کے طور پر کیا ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان آیا یہ صفات کی آیا یا اللہ کی توحید کی آیا، ان کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں صحابہ. پہلے مخاطبین وہ تھے، انہوں نے سنا پھر انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کیا، کیا مانا وہ نہیں سمجھتے تھے، مانا سمجھتے تھے. یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے دخل ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں ہو سکتا، یہ ساری بات تشکیل نہیں ہو سکتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے سوال کیا نہیں کیا، کیا سوال نہ کرنے کے سے ان کے ایمان میں کوئی نقص آیا، بغیر سوال کے ان کا ایمان پورا ہوا یا نہیں، تو ہمارا پورا کیوں نہیں ہوتا ہے، انہوں کو یہ تھا بتایا نہیں، انہوں نے سوال ہی نہیں کیا. جب ان کا ایمان اسی سوال کے بغیر ہی پورا ہوا اور ان کے ایمان میں کوئی نقص آیا نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کیا مشکل پڑی ہے کہ ہم آپ کا پوچھیں کہ یہ سوا کیا ہے، یہ تو کیا ہے بھائی، مانا تو آپ کو معلوم ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، جس طرح ذات بے مسئلے اس کے جواب میں تھوڑے لفظوں میں. یہ ہماری توحید ہے، ان کی توحید ہے وہ جھگڑے والی ہے، چلتے رہو دہی رات صرف دہی رات کشتی گوشت شدہ ہزار کے پیدا سے تخت ہے ہر کنارہ. ان کا ان کی جو یہ عقلیات ہے وہ یہی معاملہ ہے، کوئی بھی نہیں بولتے ہیں خود خود کہ ہم کیا کہیں، ہمیں کوئی بتا نہیں. جتنا انسان پڑے گا اتنا مشکل پڑے گا، لہذا انسان تکلفات میں نہ پڑے، جو بات سمجھ میں آپ کے عمل کرے، اور جو چیز مشکل ہے فکیلوں ہوئے لال نہیں، خلاص یہ حساب کر نکلی نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس لیے لہٰذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسین نے پورا ان کا ان کی ناکابندی کی جن لوگوں کی, جنہوں نے ان کے ان کے ہل بڑا کے مکر بڑا کے انہوں نے جو ہے وہ اسی امام بخاری اخبار آواز کے لیے مستقل باب رکھا, مستقل انہوں نے رکھا اس کے لیے. اور اسی کارن یہ جو جن کا ہیل اور مکر ہے ان کے لیے بھی الگ انہوں نے باب رکھا. ان کے ہیل جو ہے ہر معاملے ان کو ہر چیز کو جائے, ہیل اور ان کا تقیہ دونوں بھائی, شیعوں کا تقیہ اور ان کا ہیل, یہ دونوں بھائی دونوں کا مقصد ہے کہ کے لیے ہر چیز جو ہو جائز ہو جائے. یہ اصل مطلب بہرحال یہ چند تمہیدی الفاظ سے اس کے بعد ہم اصل کتاب کی طرف آتے ہیں. اب ایک ہے کہ پڑھتی جائیے کتاب التوحید, اس کے بعد باپ چلیے اپنی 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 باپ پڑھے اس کو تو تشریح کہیں گے باپ اچھا یہ اب یہ پہلا عنوان انہوں نے یہ رکھا کہ نبیوں انبیاء علیہ السلام کی سب سے چیز جو ہے پہلی وہ دعوت توحید کی. جب تک توحید پختہ نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل صحیح نہیں ہوگی, کوئی معاملہ صحیح نہیں ہوگا. لہذا دعوت توحید سے انبیاء کی توحید. اچھا اب توحید کے ہمارے نزدیک, ہمارے نزدیک توحید کے تین قسم. ایک توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید صفات. توحید ربوبیت میں ہمارے ساتھ مکے کے مشرک بھی ہمارے ساتھ ورنہ سال کا ہوں من خلق السماوات و الارض فقال يقولون الله ورنہ سال من السماء مان تو آیا من بعد موت علی قول قل من يملك من السماء والارض ام من يملك السماء والابصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من يدبر فسيقولون الله قل له الارض في ارض تنتهي سيقول الله قل له رب السماوات والسماء رب العالمين سيقول الله کل تمہارا توحید ربوبیت ہمارے ساتھ ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ طواف کرتے تو کیا مسلم کے بیان ہے تمیز پر دے لبیک اللہ لبیک لا شریک لک الا شریک ہو نہ انت تملک وہ ہمارا انت تملک وہ ہمارا منع ان کی تاریخ نہیں کرتے ہیں. جسے انہوں نے کہا کہ زندہ کو مرنے نہ دیا, مرنے کو مردوں کو زندہ کیا, زندہ کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو ذرا دیکھے آ کے ابن مریم, یہ بولی حسین مطاب کا مرثیہ ہے سنگوئی کی شان میں. مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو آ کے دیکھے جا ہے ابن مریم. سمجھے گا تو اس توحید ربوبیت میں تو مکے مشرک ہمارے ساتھ رہا. توحید الوہیت, توحید الوہیت میں وہ الگ ہو جاتے کیونکہ وہ کریم محمد عبد اللہ بھی کریم اللہ الا اللہ ذوالفا, تو ان کو وہ قائد بنا کے تھے, واسطے وکیلے بنا کے تھے. ہم اس کے قائل نہیں کہ اللہ نے ہمارے درمیان کو وکیلہ بنایا ہی نہیں, واسطہ بنایا نہیں, کیونکہ اللہ خود کے قائد ہو یعبد من دون اللہ مالا یضر ولا ینفع اگر ہوتا تو پہلے اللہ کو علم ہوتا, وہ رسول اللہ کو بتلا تھا. جمانا یہ چیز موجود ہی نہیں, یہ چیز موجود ہی نہیں, تو انہوں نے یہ چیز بنا دی. تو ابھی اس میں اتنا باب انہوں نے کھول دیا, ہر ایک کو وسیلہ بنایا. اب ان کی جو ہے جن کے کاتری اور چشتی نقش بندی سہودی تحریک ہوں گئی, ان کی سندیں بنی ہوئی ہیں, وہ بھی بڑا فلانے کے واسطے یہ کہہ رہا ہوں اسے, اس کے واسطے اس کے واسطے اس کے واسطے 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 کر کے اگر مسجد ہم پہنچ جاتے ہیں پر وہ علی رضی اللہ عنہ کا حالانکہ دنیا اس سے متفق ہے یا چاروں طریقے اصل مسجد تک جاتے ہیں, اس کو بھی چار منہ تھے چار رستے بتلائے انہیں, ایک طریقہ اس پر بھی نہیں تھا. اور وہ علی رضی اللہ عنہ چاروں طریقے ان سے سیکھے. حالانکہ دنیا جانتی ہے پورے مسجد سب علماء متفق ہیں اصل مسجد علی رضی اللہ عنہ کی کوئی ملاقات نہیں, کوئی اجتماع نہیں تھا. وہ سن رہا ہے رہوائے یہ کہاں سے لائے, یہ تو کہ آئیے کو ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ بتلاتے ہیں کہ وہاں سارے سبق کو پہنچ جاتا ہے. اب یہ تعویل لکھا ہے بولی اس میں بیسی دیوار میں بڑے شروع میں ہوئی کہ مامو آپ میں سے کہ وہاں صاحب کاف کے تبصر سے تعویل لکھا ہے اللہ بہت کے فلاں 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 صاحب کا لے کر آپ میرے پیوا کل تھے کتے کے واسطے ہر چیز کو اللہ کے واسطہ بنا لی. تو یہ توحید الوہیت کے خلاف ہے. مکے کے مشرک اس کے خلاف تھے، وہ اس کے خلاف نہیں تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس خود کا اللہ کو جانتے تھے. کہ آج وہ حسین کے والد پاکستان پیجی میں ہے کہ جب وہ باہر گیا تھا تو جب واپس آیا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ رسول اللہ تم جو ہے وہ یس سے وہاں جاتا نا، تو ناراض ہو کے پہنچے ہو وہاں، جب وہ پہنچا تو کہا کہ تم کون ہو جو ہمیں آپ کو بولتے تو ویسے ہو ویسے ہو، بہت برا تھا رسول اللہ کو رابطے کا بات سن لیں. تم بتاؤ کتنے لاکھوں کو کم تھا تم نے لائے بارہ ستر ستر ہزار کنمن کا دو رخ بتن پوج لے کر اوپر والا اور ڈر کے ڈر کے کس کو پوچھتے ہو کہ باقی وہ بات کیا ہے، یہ تو بات ہماری تمہارا ہم یہ مانتے تھے کہ سارا اللہ کا ان کی معرفت ہوتا ہے. اب تو ہی تو یہ چیز ختم ہو جاتی، اب رہی تو اتفاق تو اتفاق یہ ہے کہ جیسے اللہ کو ہم ان کی ذات پہ مثلا مانتے ہیں اس کی صفات کو بھی بے مثلا مانتے ہیں. یہ ہے اصل توحید کے تین قسم. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا فریضہ یہ کیا کہ پہلی آپ کی دعوت یہ ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مبلغ بھیجتے تھے تو پہلی دعوت یہ دیتے تھے. اب اس معاملے میں مسلم رحمۃ اللہ نے چار روایت نیچے تک لکھی ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، ان کو یہی سمجھا سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت، جب اس توحید کو تسلیم کریں سمجھو تو پھر اس کے بعد پھر نماز پھر زکات پھر یہ چیزیں. اور دوسری روایت آپ نے یہ بتایا جس سے ظاہر کیا کہ توحید جو ہے اللہ کا حق، توحید جو ہے اللہ کا حق ہے، لہذا جو اللہ کے حق کا محافظ نہیں اس میں اسلام کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں، سب سے پہلا حق اللہ کا. اور ساتھ یہ بھی سمجھایا جو اللہ کے حق کا محافظ ہے اس کی مقصد وہ مستحق ہے اس کو بخشا جائے. اور تیسری روایت میں اور اس سے جو کھلم کھلا دعوت توحید کی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ تو بہت بڑی دعوت ہے. اچھا دوسری تیسری حدیث میں سورۃ اخلاص کے بابت فرمایا کہ جو پڑھتا رہتا تھا بھائی سست ہو قرآن، اس کا مطلب تو خیال آ گیا تھا مگر مقصد کا تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنے بڑے اہم مسائل ہیں وہ تین مسئلے ہیں، ایک توحید، دوسرا قیامت کا آخر کا مسئلہ، تیسرا آخر. یہ تین مسئلے ہیں قرآن میں زیادہ، باقی سب اس کی تفریحات ہیں. تو ان میں اہم مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے، اس لیے سورۃ اخلاص کیونکہ توحید ہے اس کا سمایا کہ یہ جو ہے سورۃ اخلاص. اچھا تیسرا مسئلہ کہ جو تھی روایت میں جو صحابی جو نماز پڑھانا تھا تو آخر میں سورۃ اخلاص ختم کرتا، مجھے یہ پسند ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے تو آپ نماز اللہ تجھے بھی پسند کرتا ہے. تو یہ ساری پر بہت بڑی دعوت ہے کہ کسی کو بتانا کہ اللہ کی صفات کا ایمان لانا، اللہ کے صفات کو ماننا یہ اللہ کی محبت کا موجب ہے. اور تبیونی یہ ممکن اللہ، یہ اصل مسئلہ یہ ان روایت میں. اچھا آپ پڑھیے، حدثنا حدثنا ابو عاصم، یہ ہے ضحاک بن مخلد النبی، بہت بڑے محدث ہیں، جس کا یہ پوتا ہے احمد بن عبد النبی آسم، جس کی کتاب الدیات اور کتاب الجہاد وغیرہ کتاب السلام اس کی چھپی بھی ہے، کتاب الجہاد کی چھپی ہے، یہ اسی کا پوتا ہے. یہ ابو عاصم بہت بڑا یہ استاد ہے، امام بڑے استاد ہوں اس سے، جس کی سمجھو کہ تابعین سے ملاقات ہے. اس کی روایت امام بخاری کی جو حدیث کے بعد سے اکثر روایت اس طرح سے اسی کی بات کرتے ہیں. آگے چلیے، یہ بھی بہت مشہور راوی ہے، یہ یاد عبداللہ بن سیفی ابھی ماں باپ جو ہے وہ ابن عباس کا غلام ہے، اس کا نام ہے نافذ. عبداللہ بن ابی الاسود، یہ دراصل اپنے کاندھے کی طرف منسوب ہے، نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی الاسود، ابو الاناس کی کنیت ہے. اب یہ دونوں سرنگوں کا مدار کم ہوئے یا عبداللہ بن محمد سے. اچھا اب اس دوسری سند کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ابن سیفی کا سما محبت سے ہے، وہ محبت سے محبت کا سما ابن عباس سے ہے، یعنی ایک مزید امام بخاری کا شرط ہے کہ کم از کم لکھا ہے مرتبہ صاحب کو میری کتاب کے لیے، حالانکہ وہ صحیح سب کو مانتا ہے لیکن اس کتاب نے یہ خاص شرط رکھی. اول بات دوہرے یوحد اللہ، یہ ہے سب سے پہلی بات اللہ کے توحید کا اعتراف کریں، یعنی تینوں لحاظ سے، ربوبیت میں،
الوہیت میں اور صفات میں. اگر اس مجھے ایک چیز نکل گئی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا. بنیادی چیز یہی ہے. اور اول کہنے سے یہی ظاہر ہوگا کہ سب سے پہلے بات یہ ہے, جب تک یہ بات نہیں دوسرے کسی چیز کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ عرب کہا, اکرو نہیں کہا, یہ ضروری ہے کہ معرفت پہنے چاہیے. کہ امام بخاری کتاب ایمان میں باب رکھا ہے, باب المعرفت قبل الخول. جب انسان کو یہ معرفت نہیں ہے اللہ کی کسے ایمان لائے گا؟ بعد امان لہو لا الہ الا اللہ وصل اللہ. پہلے تم کو یہ جاننا چاہیے, پہلے معرفت ہے. جب یہ چیز جان لے ہاں واقعی یہ کر رہا ہے, ایسے بات سے کرے کیا فائدہ ہے؟ اب اعتقاد ہو کہ واقعی اللہ کے لیے معرفت ہے. فاخبر ہوں ٹھیک ہے, اب یہاں بھی نہیں کہا کرو بگ نماز پڑھے. اب یہاں سے نہیں کہا کافی نہیں ہے, یہ گرہ نہیں کہا کر دیا ہمارا مسلمان نہیں پڑھنا چاہتا. ہاں تو حد مل غنی ہیں فقیر ہیں, یعنی بڑوں سے لیا جائے گا. اب یہاں سبھی جو ہے یہ تفصیل کا فائدہ دیتا ہے, غنی علم, غنی علم فقیر میں زمین جو مقابلے ہے یہ تفصیل کا فائدہ دیتا ہے. یعنی زکات مسلمانوں سے لی جائے گی غیر مسلم میں نہیں, اور وہ رکائی بھی کہاں جائے گی؟ غیر مسلم میں نہیں. البتہ صدقات خیر پانچ میں جو ہے اگر بہادر کو دے دیا تو کوئی منع نہیں, لیکن جسے پورا مکان میں آیا ہے. لیکن ابھی زکات جو زکات ہے یا سب کچھ فطر ہے, یہ آج جو ہے اس کے غیر مسلم کا کوئی حق نہیں ہے. میرے گاؤں کو تکلیف نہ دے کہ ہاں چل کے مال نکالو اس سے بچ جاؤ. کل بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اصل چیز جو بیان کرنے کی قابل ہے وہ یہ. اچھا چلو یہ رات آپ کی ہو گئی. اب محمد احمد شاہ یہ اس کا لقب بندار ہے, یہ امام بخاری کے مشہور مشائخ میں سے ہے. چلو اچھا اندر اس کا نام ہے محمد بن جعفر, یہ مشہور سکھا ہے. اور اپنی راہ کچھ تھوڑا سا کبھی کچھ موقل ہوتا تھا وہ اس کا کسان ہے. ایک دفعہ مچھلی لے آیا گھر میں تو کہا کہ کیا کہ وہ پکانے لگے, یہ سو گئے ابھی نیند آ گئی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پکا کے تھوڑا منہ کو اس کو ہاتھوں کو لگا دیا. جب وہ کھانا کھانا رہا تو کھانا تو کھایا کھانا ہے دیکھو بادشاہ. ہاں شعبہ بن حجاج بن ورق ابو مستعان بہت بڑے محدث ہیں. عراق میں سب سے پہلے یہ شخص تھا جن نے جرا تبدیل کے باب کو اٹھایا, کیونکہ عراق جو تھا وہی فتنے کا باعث تھا. دیکھیے وہاں سے سارے فتنے چلے, الرائے کا گڑھ ہوئی تھا, کتنے موسلے جہمیے سب سے کچھ علاقے مکان کسی کے کہیں تو کچھ دور تو نہیں ہے, وہی علاقہ ہے. اور سب سے اتنا سرد وقات کی نماز تھا انہوں نے دہاز کی, شکایت کی نماز کی صحیح نہیں انہوں نے کی, تو وہاں کل کتنے کا یہ مکان تھا. یہ تو ان میں سب کے پہلے اس علاقے میں جو ہے وہ جرا سب کے لوگ جھوٹے تھے, اور اکثر جھوٹوں سے آتا وہ ابو اسامہ کا روا کر دوں گی لوگ جاگر جو بھی لکانا الکوفہ بلا دی سکے بلوا عمار بن مصرے میں لکانا الکوفہ بلا سکے. یہی تو جتا کہ ہم نے آپ کو اس کے استاد بھائی نے مجھے سوکھا دی کہ انہیں جا کر رکھا چھوڑا تو انہیں جا کر خیال ظاہر کیا اور مجھے رہا تھا میں سنا رہتا ہوں. یہ تو کہتے کہ ہماری جو ہے باقاعدہ مسلط ہے, کیونکہ ہمارا دین جو چلتا ہے وہ باقاعدہ مسلط ہے اس کی. کہ محمد بن حسن جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حماد سے دین حاصل کیا, حماد نے ابراہیم نخعی سے حاصل کیا, ابراہیم نخعی سے الکمی سے حاصل کیا, الکمی نے بھی نسو سے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہمارا ایک وہی مسئلہ ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ الفقہ ذرا ہوا ابو حنیفہ ذرا ہوا ابراہیم یا ذرا وہ کرے سے کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ان کو پانی دیا تو حماد نے اس کو جو ہے وہ ہل چلایا یا امام نے بیج ڈالے محمد نے کھانا پکا لوگ اٹھا رہے ہیں. یہ نویت ہی چلاتے حالانکہ حقیقت لکھا جائے تو یہ چاہیے واقعی وہاں ایک استوانا تھا ستون تھا جس کے پاس پیٹ کا ابلا مسعود وہاں نویدر دیا کرتے تھے. ان مسعودوں کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی جگہ پر الکمہ بیٹھا ہوتا تھا.